نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اصلاح القلوب کے سلسلے میں ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے غور و فکر کا ابھی تک ہم جو کچھ بھی کر چکے الحمدللہ اس کا دل اور دماغ پر اثر تو ہے لیکن جب اس کے اندر غور و فکر کو شامل کریں گے جس کو عربی میں تفکر کہتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھانے کو پکانے کے بعد ہم اس کے اوپر رنگ آمیزی کرتے ہیں کبھی اس پہ کچھ ڈیکوریشن کرتے ہیں اس کو سجاتے ہیں تو جب کوئی چیز دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے نا تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہی لگتا ہے غور و فکر اصل میں کیا چیز ہے انسان کو اس طرح سے کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی عادت ہو جائے کہ وہ اس کی حقیقت کو پالے اور اس چیز کی مقصد تخلیق کو پالے اگر دیکھے تو یہ ہر بڑی چیز کی چابی ہے غور و فکر ہو تدبر ہو سوچ بچار ہو انسان اندر چیزوں کو دیکھنے کی عادت ڈال لے تو یہ چیزوں کی حقیقت کی چابی بن جاتی ہے اور آج بھی جتنے فنون ہیں مثلا اگر آپ دیکھیے کہ گریویٹی کو ڈسکور کیا نیوٹن نے تو اس کے اندر بھی غور و فکر ہی تھا آج جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں ایٹم پہ جو کچھ ہے ریسرچ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہیے یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے جو لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے اور مزے کی بات یہ ہے کہ غور و فکر صرف دل کا نہیں ساتھ ہی ساتھ ذہن کا بھی کام ہے یعنی غور و فکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دل اور دماغ دونوں شامل ہوتے ہیں اسی لیے پھر اس کو افضل ترین عبادت بھی کہا گیا سورت یوسف 105 اور 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں واقعی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا اور آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں جن سے لوگ گزرتے ہیں لیکن وہ اس پر بے دھیان ہوتے ہیں اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے اور وہ شرک کرنے والے بن جاتے ہیں آپ دیکھیں سورج چاند ستارے رات دن ہم سارا دن اللہ کی قدرت کی اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہم تو اپنے ہی دھیان میں کھوئے ہوتے ہیں اور ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق نہیں ہوتی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر جب کرے تو اس کا مقصد کیا ہو غور و فکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکے اس نے یہ کائنات کیوں بنائی کیسے بنائی اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کن کن چیزوں پہ غور کیا جا سکتا ہے تو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی پھر جنت اور جہنم اور اس کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قرآن پاک میں جو آیات ہیں قونی طور پہ سورج چاند ستارے پہاڑ پھل پھول ان سب پہ کیجئے آپ دیکھیں گے کہ غور و فکر کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوگا کہ آپ تنہائی میں بھی غور و فکر کے عادی ہو جائیں گے اور محفلوں میں بھی اور غور و فکر کرنے والے حقیقت میں مقصد کو پا ہی لیتے ہیں یہ پسندیدہ ترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے کہ جس کے بعد ایک انسان اللہ کا قرب پاتا ہے ہم نے اللہ کی محبت کی بات کی نا یہ غور و فکر سے آتی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس کرنے کی بات کی نا یہ غور و فکر سے آتی ہے جتنی بھی ابھی تک ہم 10 چیزیں پڑھ چکے ہیں نا آپ دیکھیں گے سب کا تعلق غور و فکر سے ہے جب آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے اس پہ غور و فکر نہیں کرتے تو پھر آپ اس کا کما حق کا ہو ہے وہ بھی ادا نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ کریں گے کہ غور و فکر کس کس چیز پر ہو تفکر کیا ہے اور کائنات کی چیزوں پہ کن کن چیزوں پہ غور و فکر ہوگا کائنات کے اوپر غور و فکر ہوگا اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر ہوگا اسی طرح دنیا آخرت میں غور و فکر اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ذرائع ہیں جس سے غور و فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر عبادت اور غور و فکر دونوں لازم و ملزوم ہیں اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف کا اس میں کیا معاملہ تھا تو لفظ دیکھیے گا تفکر عربی زبان کا ہے آئیے تھوڑی سی اس کی لغوی بات دیکھتے ہیں تفکر لفظ میں اصل میں فکر ہے اردو میں ہم کہتے ہیں مجھے بہت فکر ہے تو باب تفاعل میں جاتا ہے جب تو یہ تفکر بنتا ہے مطلب کیا ہے جو دل کے کسی چیز پر شک ہونے کی دلیل ہو آپ کس چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں جس پہ آپ کو شک ہوتا ہے کب تک غور کرتے ہیں جب تک وہ شک دور نہیں ہوتا یہ اس کی اصل ہے اصل میں پھر فکرا تفکرو اس کے مختلف اینگلز ہیں جس کے اندر پھر اس کی سوچ بدل جاتی ہے اگر اس کی اسلامک ٹرمنالوجی میں تعریف دیکھیں تو کیا ہے کہ دل کا بصیرت اور نہایت باریک بینی سے دلائل کا مشاہدہ کرنا اس کو تفکر کہتے ہیں ایک قول کیا ہے کہ اشیاء کے معنی پر دل کا غور و فکر کرنا تفکر کہلاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان غور و فکر کرتا ہے, تفکر کرتا ہے, تو اس کے بعد وہ کہاں تک جاتا ہے, کس چیز کو پاتا ہے؟ تو تفکر جو ہے وہ عقل سے شروع ہوتا ہے اور جو صحیح علم تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ بن جاتا ہے. ایک قول ہے یہ بھی, کیا پتہ چلا کہ تفکر واجب ہے, فرض کے درجے پہ ہے. کائنات پہ غور, اللہ کی اس نشانیوں پہ غور اور سب چیزوں پہ غور. سورت نحل آیت 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بیان کیا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد, مگر ہم ان پر وحی کرتے تھے. پہلی بات پتہ چلی کہ رسالت صرف مردوں کو ملی, کوئی عورت نبیہ نہیں بنائی گئی. سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو واضح دلائل اور کتابیں دیں اور آپ کی طرف نصیحت اتاری تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے جو ان کے طرف اتارا گیا, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ تفکر کریں. تو ادھر کس چیز کے تفکر کی بات ہے؟ کتابوں پہ, جو نبیوں پر اللہ کی طرف سے کتابیں اتری اس پہ. اسی طرح سے کائنات میں جو کونی نشانیاں ہیں, ایک ہوتی ہے قرآنی آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں. کونی آیتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اس پہ تفکر کا حکم سورۃ آل عمران کی آیت 190 سے 192 میں آتا ہے, ان نفی خلق السماوات والارض سے لے کر تقریباً سورت کے خاتمے تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کو پڑھتے تھے. بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا. بن رباح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے کبھی اللہ کے نبی کی کوئی عجیب سی بات دیکھی ہو؟ جیسے ہم بھی اکثر سوچتے ہیں نا کوئی کرامت کو مشاہدہ, تو کہنے لگے کوئی آپ نے عجیب سی چیز دیکھی ہے؟ تو کہنے لگی ہاں. کیا ہوا؟ ایک رات اللہ کے نبی میرے پاس تھے, جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ زرینی عطاب اللیلت بربی, مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں آج کی رات میں. تو عائشہ نے کہا کہ ویسے تو مجھے آپ کا قرب اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کو جو چیز اچھی لگے میں آپ کے لیے اس کے لیے راضی ہوں. یعنی آپ اپنی بیوی سے اجازت لے کر اٹھے, وضو کیا, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں بھی بھیگیں, پھر رونے لگے کہ داڑھی تر ہو گئی, اتنا روتے رہے کہ زمین تر ہو گئی. سوچیے ذرا, مٹی کی زمین ہوتی تھی, یہاں تک کہ حضرت بلال نے جب نماز کی اذان دی تو آپ کو روتے دیکھ کر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں, بے شک اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو پھر آپ نے فرمایا, فلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کی رات میرے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اس کے لیے ویل ہے جس نے اس آیت کو پڑھا لیکن غور و فکر نہ کیا. اور پھر آپ نے ان نفی خلق السماوات والی آیت اور اس سے اگلی آیت پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص غور و فکر نہیں کرتا اس کے لیے عذاب اور وعید ہے. کتنے کم لوگ ہیں جو آج غور و فکر کرتے ہیں. لوگ دن رات ادھر ادھر سے گزرتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص ساری زندگی باغ لگاتا ہے لیکن بڑھاپے میں اس کا باغ جو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے, اور ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں. یہ کس بات کی نشانی ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے لیکن جب وہ نیکی کا پھل لینے کے قریب ہوتا ہے تو ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے, یا اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے. کھجور بھی ہیں, باغ بھی ہیں, اس باغ میں اتنا کچھ ہے لیکن ابھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب عام طور پہ دیکھیں تو یہ ایک واقعہ ہے, دیٹس اٹ, کوئی باغ ہے اور اس کا قصہ, لیکن جب غور کریں تو یہ انسان کی زندگی کا باغ ہے. تو قرآن کی تفسیر کے دوران بھی اگر غور و فکر نہ کیا کرایا جائے تو اس تفسیر سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ہم سب اس آیت کو جب پڑھیں تو غور و فکر کریں کہ میرا یہ حال تو نہیں ہے. آج تو اللہ چار نیکیاں کروا ہی رہا ہے, کل پتہ چلے کہ یہ نیکیاں چھٹ گئیں اور میں غلط کاموں میں پڑی اور اسی پہ میری موت آ گئی. صحابہ کرام اسی لیے پریشان ہوتے رہتے تھے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ 219 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو, ان مثالوں کو دیکھو اور اس پہ سمجھو. قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا اور اس وقت نیکیاں بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہوں گی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اور اس وقت ایک انسان پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے زندگی کہاں گزار دی. پھر سورہ یونس کے آیت 24 پہ غور و فکر کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی اصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم کل ایک سسٹر کے گھر گئے اور ان کا بیٹا 4 سال پہلے فوت ہوا تھا, तो वो उसके लिए ऐसे रो रही थी जैसे वो आज फौत हुआ। पता भी चला कि बेटा हैवी हैंडीकैप था और उसमें ये कमी थी वो थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उस माँ का रोना क्या बताता है कि माँ ऐसे बच्चे से बल्कि ज्यादा प्यार करती है। हम सोचते हैं कि औलाद कमा कर खिलाएगी तो प्यारी लगेगी, तो माँ के साथ तो ऐसा नहीं है। तो 21 साल की उम्र का बच्चा मर जाए तो वो लगी खेती जलने की कैफियत है ना। तो लिहाजा क्या पता चलता है कि ये दुनिया हकीकत में कुछ नहीं है। सूरह यूनुस आयत 24 में भी अल्लाह ताला यही बात कहते हैं कि जैसे आसमान से बारिश हुई और उसके बाद फसल उगी और उसके बाद जो ही वो फसल खड़ी थी रातों रात अल्लाह का हुक्म आया और वो खड़ी फसल जो थी वो तबाह व बर्बाद हो गई। तो गौर व फिक्र से इंसान के अंदर इखलास पैदा होता है, इंसान दूसरे के हालात से इबरत लेने लग जाता है। फिर एक और चीज़ है जिस पर गौर व फिक्र किया जा सकता है, वो कुरान है। सूरत हशर 20 और 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے وہ پست ہونے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، ہم کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ ہم بھی یہی قرآن پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، تو غور و فکر کرنا ہے۔ صبح آپ کی ایک کلاس میں غالباً سورت مومن تھی، تو جب میں انٹر ہوئی تو وہی آیتیں چل رہی تھی جو میں غور و فکر کی تیاری کر کے آئی تھی۔ تو میں اللہ کا کروڑ شکر کر رہی تھی کہ جتنا بھی وقت ہو لیکن ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کائنات کی باتوں پہ بہت غور کرتے ہیں، اور جو اس میں بات ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اس وقت بھی باہر کھڑکی میں وہی منظر ہے، بادل بھی تھے، غبار بھی تھا۔ تو غور و فکر کرنا چاہیے، یہ بادل، پھل، پھول، سورج، ستارے توجہ ہماری کیوں نہیں لیتے؟ آپ بہت دکھی ہو نا، کھلی جگہ پہ نکل جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بہل جائے گا۔ روتے بچے کو باہر لے جاتے ہیں وہ چپ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کائنات میں سے اس کو لذت مل رہی ہوتی ہے۔ پھر سورت رعد آئے 2 اور 3 میں بھی یہی بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں غور و فکر کریں۔ پھر سورت نمل آئے 10 سے 14 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں، زیتون اور کھجورے اور انگور، اور ان کا ذکر کر کے کہا غور و فکر کرو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تفکر کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ ابھی اس کا دائرہ کار ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا پھر بس سورج کو دیکھ کر باتیں کرو، چاند کو دیکھ کر باتیں کرو؟ نہیں، سورہ روم آیت 8 سے 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی باتیں کر کے ہمیں کہا کہ انہوں نے اپنی ان چیزوں کو جو ہم نے ان کو دی تھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا، تم ان کے حالات پہ عبرت پکڑو، اس پہ غور و فکر کرو۔ تو تفکر کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک جملہ اپنے لیے لکھ لیجئے، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا۔ حضرت ابن عمر سے اللہ کے نبی کا قول ہے، تفکروا فی اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ عز و جل، ہاں اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیا ہوگا، پھٹک جائیں گے۔ آپ کبھی اللہ کے بارے میں سوچنے لگے نا، آپ کا دماغ ایسے لگتا ہے بس اب آگے ختم ہو گیا، پھر کس نے پیدا کیا، پھر وہ کیسے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کا، بس شیطان تمہیں اب اس سے بات پوچھے گا تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے بارے میں نہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے اسماء الصفات کی صورت میں۔ حضرت ابن عباس بھی یہی بات کہتے ہیں، جہاں آپ کی سوچ بھٹکنے لگے وہیں چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور اس پہ غور و فکر؟ تو وہ کیفیات ہیں، اصل میں دیکھا جائے نا تو اللہ کی ہر صفت کے پیچھے ایک نعمت ہی ہے، رحم، کرم، دنیا میں جو اس نے ہمیں دیا۔ تو ہم جب ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو جب انسان بیکار چیزوں میں غور کرتے ہیں نا، مثلا جس چیز کے بارے میں ابھی غور کریں گے نا، آپ اس کا قرب پا لیں گے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ کا قرب ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی کو کوئی کھلاڑی اچھا لگتا ہے، کوئی آرٹسٹ اچھا لگتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، اس کا کیا سٹائل ہے، تو دن رات اسی کا تصور دل میں آتا ہے نا۔ تو غور و فکر محبت پیدا کرتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نیکی اور شر کی اصل بنیاد غور و فکر ہے۔ زہد، ورا، ترک منہیات، محبت اور بغض کے ارادے طلب میں مبدا تفکر و تدبری ہے۔ وہی بات جو شروع میں کہہ دی تھی کہ غور و فکر کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی تعلق جڑتے ہیں۔ اچھا، عموماً لوگ کن چیزوں پہ غور کرتے ہیں؟ اس کو دو حصوں میں بانٹ لیجئے، نمبر ایک دنیا کی چیزیں، دنیاوی معاملات، اور دوسرا آخرت کے معاملات۔ ہمارے پاس آٹھ مختلف کیٹیگریز سامنے آتی ہیں. اس ناطے سے پہلی کیا ہے کہ آخرت کے فائدوں پہ غور و فکر کریں, یعنی یہ پسندیدہ کیا چیز ہے جو مجھے آخرت میں فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, پھر دوسرا اس سے ریلیونٹ کویسچن, کیا طریقہ اختیار کروں کہ آخرت کے فائدے مل جائیں. کامیابی کا طریقہ ہے نا. پھر تیسری چیز دیکھیے کہ کیا چیز میری آخرت کو نقصان دے گی, اور پھر کیسے ان چیزوں سے بچوں جو میری آخرت کو بگاڑیں گے. اس کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھی دی اور ہماری دنیا کے بھی فائدے نقصان ہیں, تو پہلے سوچئے کہ دنیاوی فوائد کیسے حاصل کروں. حلال سے کرنے ہیں, اچھی طرح کرنے ہیں, پھر ان کے طریقے کیا اختیار کروں, جائز اور ناجائز کا فرق رکھوں, پھر اسی طرح دنیا میں کیا چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان دیتی ہیں اور پھر ان سے بچنے کے طریقے. یہ آٹھ قسم کی چیزیں ہیں جن پر کسی کی بھی عقل کا دار و مدار ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز پر غور و فکر کریں, کہاں کریں, کتنا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتیں جو ہم پر اتنی ہیں کہ ہر نعمت ہمیں اللہ تک پہنچا دیتی ہے. تو سب سے پہلا غور و فکر انسان اپنے نفس پہ کرے, اپنے آپ پہ. سورۃ روم آیت 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا, ولم یتفکروا فی انفسہم, کہ اپنے بارے میں غور نہیں کیا. آپ دیکھیے ہمارے جسم کا نظام کیسے چلتا ہے, کتنا انسان اپنے قریب ہے. جتنا اپنے بارے میں سوچیں گے اس کا فائدہ ہوگا. میرا معدہ کیسے کام کرتا ہے, میرا دل کیسے کام کرتا ہے. اب پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے. اب اپنے نفس کے ناطے سے تین مختلف اینگل ہیں. نمبر ایک ہے, آپ اپنے پیدا ہونے کو سوچیں, کیا تھا انسان, وہ کیا کیفیت تھی, کیسے ہڈیاں جڑیں, کیسے گوشت بنا, پھر اس طرح اللہ نے سننے کی سماعت, بولنے کا, دیکھنے کا سارا دائیہ پیدا کیا. پھر اسی طرح اپنے بارے میں غور و فکر کیا, اپنی خرابیاں دیکھیں, میرے میں کیا شارٹ کمنگز ہیں, میری کیا بری باتیں ہیں جو مجھے ہمیشہ ہی آگے بڑھنے سے روک لیتی ہیں. اور اس طرح کی باتیں آپ اپنے اوپر لے کر سوچتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا اپنی برائیوں کے بارے میں سوچیں گے آپ ان کو چھوڑنا بھی انشاءاللہ چاہیں گے اور آپ سے چھوٹ بھی جائیں گی. تیسری چیز جو اپنے ناطے سے, وہ اپنے بیوی, بچے, خاندان اور گھر ہے, کہ اللہ نے دیکھو مجھے کتنی اچھا شوہر دیا, مجھے کتنے اچھے بچے دیے, میرے بھائی بہن ہیں, میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز جس پہ غور و فکر کیا جائے گا, کائنات ہے. دن رات تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کبھی سورج کبھی چاند, کبھی رات کبھی دن, گرمی ہے تو سردی, پھر آٹم آ گیا, پتے بدلنے لگ گئے رنگ. یہ کیا ہے, اللہ کی قدرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ واقعی الحی ہے. میں تو جب کائنات کے لیے رنگ بدلتے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں واقعی اللہ تعالیٰ الحی ہے, اور اس کو یہ سب کرنا مشکل نہیں لگتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کائنات پہ جب غور و فکر ہونا تو اس کا نتیجہ کیا نکالیں, کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران 191 میں فرمایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. کافر بھی غور و فکر کرتا ہے اور مومن بھی کرتا ہے, دونوں کا فرق کیا ہے, کہ مومن غور و فکر کے بعد خالق تک پہنچ جاتا ہے اور مقصد تخلیق تک پہنچ جاتا ہے, اور دوسری طرف جو بندہ ہے جس کو آپ کہہ لیجئے کہ کافر, وہ کیا کرتا ہے, وہ مخلوق میں کھو جاتا ہے. آج کتنی ریسرچ ہو رہی ہے, لوگوں نے ہیبل بنا لیا اور وہ ہبل ہے یا ہیبل کیمرہ بنا کے اندر فضاؤں میں چلے گئے, لیکن ان کو اللہ نہیں دکھتا. حیرت کی بات ہے نا. مومن کیا کہتا ہے, ماں خلق تحاظ باطلا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہماری ذات میں ایسی بھی ہیں کہ جو بھی ہمیں خود بھی نہیں پتا. سورۃ نمل آیت 8 میں آتا ہے, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ تو وہ بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو کیا پتہ چلا کہ غور و فکر کے بہت مختلف اینگل ہوتے ہیں اور انسان اس پہ غور کرے. پہلی چیز کیا دیکھی, اپنی ذات. اپنی ذات کے تین اینگل تھے, اپنی تخلیق, اپنی خرابیاں اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں. دوسری چیز دیکھی کائنات پہ غور و فکر نشانیوں کی صورت میں, اور تیسری چیز ہے اللہ کی نعمتیں, جو کچھ اس نے آپ کو اور مجھے دیا. جب اس پہ غور کرتے ہیں تو واقعی انسان کو ہر رشتہ پیارا لگتا ہے, ہر نعمت واقعی نعمت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے چوتھی چیز جس پہ غور و فکر ہوگا, وہ دنیا اور آخرت پر غور و فکر ہے. سورۃ بقرہ 219 اور 220 میں آتا ہے, لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. کیا مطلب, ابن عباس کہتے ہیں دنیا کے زوال اور فنا اور آخرت کے باقی رہنے اور دوام پہ غور کرو. سوچیے ذرا کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے, اور کتنی لمبی آخرت ہے، یہ غور کی چیز ہے. کبھی بھی بہت دنیا اچھی لگے نا، آپ کو لگ رہا ہے اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے، اتنی اچھی جاب مل رہی ہے، چھوڑ دی پھر کیا ہوگا، تو سوچیے کس چیز کی کمی ہے آج آپ کے پاس. بس اس کمی کو پورا کریں. مال تو پہلے ہی بہت ہوتا ہے، اور جمع کر لیں گے تو کیا زیادہ سے زیادہ ہوگا، بلکہ زیادہ دنیا بڑھتی ہے تو سنبھالنی ہی مشکل لگتی ہے. تو انشاءاللہ خود سے پوچھتے جائیں گے، غور و فکر کرنا آسان ہو جائے گا. امام قتادہ کہتے ہیں، تاکہ تم دنیا اور آخرت پر غور و فکر کرو تو دنیا پر آخرت کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے اسے پہچان لوگے. تو جب دنیا کی اصل سمجھ آتی ہے نا، تو واقعی پھر انسان کا دل اس دنیا سے زیادہ آخرت میں لگتا ہے. اچھا، اب یہ بات ہے کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا، تو پھر بعض دفعہ اس میں ہم حد پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بس سوچو میں پڑھو رہو، اور ایک اور جملہ یاد آ گیا کہ سوچی پیا تو بندہ گیا. کچھ لوگ اتنا سوچتے ہیں کہ پھر عمل نہیں کرتے، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. سوچ میں ایک جگہ رکھیے. سورت واقعہ 61 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کیا ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے اور یا ایسے جو کہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو. تو بہت کم سوچیے ایسی چیزیں جس کے اوپر آپ کی عقل رکنے لگے نا، سمجھ لیں کہ یہ میری سوچ سے بڑی چیز ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. آپ کا لیپ ٹاپ ہے جس میں صرف 3 GB جگہ تھی، آپ نے فون سے یا کسی اور جگہ سے 6 GB چیزیں اس میں فیڈ کرنا چاہیں، آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ سٹک ہو جائے گا. بعض وہ لوگ ٹیلی فون پہ یا کمپیوٹر پہ ایک ونڈو کھولی، پھر دوسری کھولی، تیسری کھولی، پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر سیز ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے لیپ ٹاپ کی ایک کیپیسٹی تھی وہ فل اپ ہو گئی. آپ جب کوئی چیز اللہ کی کائنات کی حکمت سمجھنا چاہے اور سمجھ نہ آئے، تو فوراً سمجھیں کہ میرا ڈیٹا اتنا ہے، میری میموری میں اس سے بڑی بڑی باتیں نہیں آتی. ایک وہ چیز جس پہ لوگوں نے بیکار کا غور و فکر کیا اور ہاتھ کچھ نہیں آیا، وہ ہے روح، اسپرٹس. نان مسلم روحوں پہ بڑی بات کرتے ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ نے بنی اسرائیل 85 میں کہہ جو دیا کہ وہ یس سلون اکان روح کل روح من امر ربی وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم دیا ہی بہت تھوڑا گیا، تو پھر تم اس میں زیادہ غور و فکر نہ کرو تو بہتر ہے. پھر اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بہت نہیں سوچنا چاہیے، جنوں کے بارے میں بہت نہیں سوچنا چاہیے. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا، اور جس کی نہیں تھی اس کی فکر نہ کریں. جو اللہ نے کہا بس اس پہ غور و فکر کریں. امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی، اس میں بہت سی نشانی ہیں. سب سے قریب انسان کا نفس ہے، اور اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں جو اللہ کی عظمت کی دلیل ہیں، اور اس پہ غور و فکر کرنے سے عمر کا 1/10 بھی ختم نہ ہوگا جبکہ تو اس سے غافل ہے. اے شخص جو اپنے نفس سے غافل اور ناشنا ہے، تو کس طرح دوسری چیز کی معرفت کی تمع کرے گا؟ اللہ نے تو اپنی کتاب میں تجھے تیرے نفس پہ غور و فکر کا حکم دیا. اب صرف ان آیتوں کے نمبرز نوٹ کیجئے جس میں انسان کو اس کی تخلیق پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے. سورت زاریات 21، وفی انفسکم افلا تبصرون. سورت عبس 17-20، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اس میں بھی دیکھیے کہا گیا کہ انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا گیا. پھر سورت روم آیت 20، ومن آیاتہ خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر بن کے پھیل جاتے ہو. سورت قیامت آئے 37 اور 38 میں، علم یقو نطفت من منی یمنا، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور درست بنایا. یعنی آپ دیکھیے اتنی پرسنل کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار پیش کیا. سورت مرسلات آئے 20-22 میں آپ کو مائم مہین کے لفظ دکھیں گے. سورت یاسین آئے 77 میں آپ کو فائزا ہوا خصیم و مبین کے لفظ دکھیں گے. سب جگہ بات نطفے کی ہے. سورت دہر آیت 2 میں آپ کو نطفت نمشاد جن کے لفظ ملیں گے، ملا جلا مخلوط نطفہ. سورت مومنون آیت 12-14 میں اللہ تعالیٰ نے سلالہ سے لے کر آگے مدغہ، عظام اور ہڈیوں تک کی بات کر کے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی. اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں. نطفہ زائیگوٹ کو کہتے ہیں، یعنی ملا جلا، ایک طرف ماں کا کچھ مادہ تو دوسری طرف باپ کا، ایک پانی کا قطرہ ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا بھی نہ جائے، پڑا رہے تو اس کی شکل بدل جائے، اس کی گندگی اور اس کے اندر سے انسان کو اس سڑان کو محسوس کرنے لگے، کہاں سے باپ کی ہڈیوں سے نکالتا ہے اللہ، اور ماں کے حیض کے پانی کو کیسے جمع کر کر کے اللہ اس کو بناتا ہے، پھر اللہ نے اس کے راستے کتنے ہموار کیے، بیچ میں میاں بیوی کی محبت رکھی، شہوت رکھی، حرکت ہے، کوشش ہے، کیسے باریک رگوں میں سے وہ خون اور پانی کھینچتا ہے، پھر ماں کے رحم میں وہ رکھا جاتا ہے، فی قرار مکین، پھر سفید ہوتا ہے، خون میں کیسے بدلا، سرخ رنگ کیسے ہو گیا، پھر آپ دیکھیں لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے ہڈیاں کیسے بنی، پانی ہڈی میں کیسے بدل گیا، رگیں کیسے بنی، انتڑیاں، گوشت، ہڈیاں، پھر آپ تھوڑا سا اور غور کریں، جو گوشت ہم دیکھتے ہیں، اعصاب ہے، اس میں گوشت بھی کتنی قسم کا ہے، بکرے کا گوشت لائیں، صاف کہیں گے یہ ہڈی والا، یہ بغیر ہڈی کے، کہاں کا، کدھر، پھر سب سے زیادہ جو غور و فکر ہے وہ سر پہ کریں، آپ کبھی بچے کی اسکل کو سامنے رکھ کر سوچے گول کیسے ہے، ہڈیاں بھی تو اندر گول ہوں گی نا، آنکھ، کان، منہ، اتنے سے پیالے کے اندر جوڑ دیے، پھر ہاتھ لمبے، پاؤں لمبے، ترتیب ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں اپنے ہاتھ کو موڑے، جہاں سے ہاتھ موڑنا ہے موڑ رہا ہے، یہ غور و فکر انسان کو حقیقت میں اللہ کو دیتا ہے، یہ ٹاپک سب سے زیادہ سکون سے پڑھنے والا ہے، جس کو انسان بیٹھ کر ایک ایک چیز سوچے، آنکھیں کیا آنکھیں، آپ دیکھیں ذرا آنکھیں اپنی، پانی ہے، کئی لوگوں کو پتہ ہی ہوگی یہ بات کہ اگر ایک بلیڈ کے ساتھ آپ صرف ایک کٹ جہاں لگائیں نا اپنے آنکھ کے اندر، تو یہ سب جو وائٹ اور بلیک ہے نا، یہ واٹر ہے، یہ نکل کے باہر گر جائے گا اور آنکھ یہ باہر سے پچک جائے گی، یعنی یہ کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، جھلی ہے ایک، بس پتلی سی لیئر ہے آگے کارنیا، یہ جو اندر آپ کو گول چمک دکھتی ہے، گول چیز، یہ اندر اس کی اصل دیکھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، یہ کس نے بنائی، کیسے ایک ماں کے پیٹ میں چھوٹا سا پانی کا قطرہ اتنی کیفیات میں بدلا، اور ایک ایک ہڈی کو جوڑا، کہاں کہاں سے انسان کو جوڑا، آپ کہتے ہیں کہ سر کی ہڈیوں کی 50 مختلف شیپس ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور ایک ماں ملی تو اس نے کہا کہ میرے یہ بچہ یا بچی جو بھی تھی وہ مینٹلی اب نارمل ہے، تو کیوں اب نارمل ہے، کہنے لگی کہ انسان کا جو برین ہے نا وہ اوول ہوتا ہے، تو میری بچی کا چپٹا ہے، لائک جیسے مشروم ٹائپ، تو اس کی وجہ سے شیپ مطلب ایسی لمبی ہونے کی وجہ ایسی لمبی ہے، تو بچی اب نارمل ہے، یہ تو بہت بڑی چینج ہے، ایک اندر چھوٹا سا حلل پڑ جائے تو بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ماں کی پریگنینسی کے دوران بچے پہ ایسے ایسے اثرات آ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ بچے کے جسم میں دم ہو سکتی ہے، ایک کروموسوم ادھر سے ادھر ہو جائے نا تو آنکھ جو ہے یہ بچے کے پیٹ پہ اگ سکتی ہے، یہ سب کون کرتا ہے، میں سوچتی ہوں جو اپنی گودوں میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کے رب کو نہیں پاتے وہ اور کس چیز پہ غور کریں گے، تو یہ غور و فکر جو ہوتا ہے نا یہ عبادت ہے، ہڈیوں پہ دیکھے سخت ہیں، کہاں سے فولاد آیا، کیا ہوا، ماں بیچاری کچھ بھی نہ کھائے تو کیسے، جو بھی ہم نے کھانا کھایا، آپ دیکھیں آپ تو کہیں گے نا آپ نے چاول کھائے، قیمہ کھایا، آپ نے یوگرٹ لیا، یہ کیا، یہ کچھ کہیں گے نا، لیکن اب اس میں سے پروٹین الگ ہونی ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی پریگننٹ ہو اور انہوں نے کھایا ہو، تو آپ کے جسم سے ایک ایک چیز، پروٹین، نائٹروجن، گلوکوز، فلاں کو الگ کر کے بچے کی اس جگہ کو جا کے بھیجیں گے، جو آپ نے پروٹین کھائی ہوگی اسے گوشت بن جائے گا بچے کا، جو آپ نے کیلشیم کھایا ہوگا اسے بچے کی ہڈیاں بن، یہ کون کر رہا ہے، اتنی آٹومیشن، اتنا غور و فکر انسان کو واقعی بے بس نہیں کر دیتا، ایک ایک چیز، اور آنکھ کی ترکیب کے اندر 7 ڈفرینٹ اینگل ہیں، اور ہر ایک کی الگ قسم، الگ نام ہے، اور ایک ہلکی سی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو بندے کی آنکھ چلی جائے، پھر مسلس دیکھیے، میں کبھی یہ پڑھتی تھی اس وقت، ابھی اس طرح سے شعور تو نہیں تھا، عمر بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے اس وقت بندے کو شعور نہیں ہوتا، لیکن میں آج بھی یہ باتیں بولتی ہوں نا تو میری وہ سوچیں ماں اپنے اسکول کے کلاس روم یا کالج کے چلی جاتی ہیں، اس وقت بھی میں سوچتی تھی یہ سب کون کرتا ہے، کیونکہ مسلمان تو تھے ہی نا، اللہ کی پہچان تو معرفت الحمدللہ شروع سے تھی، اور اگر آج ڈاکٹر بننے والے اور میڈیکل لائن کے جو لوگ ہیں ان کو غور و فکر کی تھوڑی سی عادت پڑ جائے تو جتنے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں وہ کیا بنے، وہ بہترین مفکر بنے، کہ دیکھو آپریشن کرنے کے دوران وہ کتنا کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اللہ کو پھر نہیں جانتے، تو اس طرح سے انسان کو اپنے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، چلیے یہ تو بن گیا، اب بننے کے بعد چل کیسے رہا، آپ نے یہاں بیٹھ کر کتنی دفعہ اپنی پلکوں سے کہا چپکو، خود ہی چپکی جا رہی ہے، آپ نے اسٹمک کو حکم دیا کہ اب کھانا اندر گیا، ذرا بھائی صاحب اٹھیے کام شروع کریں، وہ کرنا شروع ہو گئے، लंग्स, फेफड़े, अगर हमारे ऊपर होता ना कि इनको काम देने हैं तो कब के हम खत्म हो चुके होते। तो लिहाजा इस पे गौर व फिक्र कीजिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि आगे आप देखें तो कायनात पे गौर व फिक्र है। हर वक्त ये चीज़ें इंसान की तवज्जो ऐसे खींचती हैं कि बस मुझे तो अपना आप इतना बेबस लगता है। फिर आप देखिए, बच्चा माँ के पेट में था तो माँ के पेट से खुराक ले रहा था, बाहर आते ही रोना शुरू हो गया तो अल्लाह ने माँ के सीने में दूध डाल दी। ये कहाँ से होता है? एक लड़की चाहे 4 साल की भी हो जाए, बच्चा नहीं है तो दूध नहीं है, बच्चा हुआ तो दूध आ गया, ये कहाँ से आता है? ये उसकी ज़रूरत है ना जिसने इंसान को दी। फिर आप देखिए कि खाने के बाद जो हमारे जिस्म से गंदगी निकलती है, मैं सोचती हूँ वॉशरूम टॉयलेट तक की जगह भी गौर व फिक्र की जगह है। और आपको पता है कि जो खाना हम खाते हैं ना, हमारे जिस्म की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ वेस्ट के लिए जाता है, कि जिस्म से गंदगी को निकालना कैसे है। तो ये सब कुछ गौर करें, कायनात पे देखें, करेंगे इंशाल्लाह आपको इससे गौर व फिक्र मिलेगा। फिर आप देखिए कायनात में जो चीज़ें हैं बेजान, मसलन मकड़ी, कभी गौर किए उस पर कैसे बारीक सी चीज़ है। फिर इसी तरह देखिए मक्खी, फिर आप देखिए कि मच्छर, अल्लाह ताला ने इसमें कितनी बड़ी बड़ी निशानियाँ रखी हैं। तो इन चीज़ों पे गौर करें। इवन फिर आपकी ज़िंदगी के मामला, अनफुस में हालात वाक़ियात हैं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, कोई चोट लगी तो क्यों लगी, ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ, अल्लाह ने मेरे साथ ये मामला क्यों किया, और ये नहीं हुआ तो वो क्यों हुआ। कोई इंसान भी आपके साथ अगर कोई ज़रा सी कमी बेशी करे ना, उस पर भी गौर व फिक्र करें कि मैंने किसी और का दिल तोड़ा होगा, इसने मेरा तोड़ दिया, मैंने किसी और की हक तलफी की, इसने मेरी कर दी। तो आप देखेंगे कि गौर व फिक्र के बाद वाकई यही आगा कि सुबहान अका, ए अल्लाह तू पाक है और मैं कमज़ोर हूँ।